أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مبارکہ حدید آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10، پروردگار عالم اپنی مختلف صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، خدا وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. یہ بات پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے کہ 6 دنوں سے یہاں پر مراد 6 مراحل ہیں، جیسے کہ خود قرآن مجید کے اندر بھی پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام ہیں، یہ دن ہیں جو ہم پلٹاتے رہتے ہیں لوگوں میں، کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں بڑی. تو ظاہر ہے کہ وہاں پر دن سے مراد کوئی 24 گھنٹے کا دن نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کے مقابلے میں دن، جو 24 گھنٹے کا ایک حصہ ہوتا ہے، وہ مراد لیا جاتا ہے. اس طریقے سے بھی گفتگو کی جاتی ہے، لیکن بہرحال یہاں پر 24 گھنٹے بھی مراد نہیں ہے، اور رات کے مقابلے میں جو دن کا پیریڈ ہوتا ہے وہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ فیزز مراد ہیں. جیسے کہ خود امیر المومنین کا بھی وہ جملہ ہے کہ الدہر یومان یوم لک و یوم علیک، کہ زمانہ 2 دنوں کا نام ہے، ایک دن جو تمہارے فیور میں ہوتا ہے اور ایک دن جو تمہارے خلاف ہوتا ہے. وہاں پر بھی دن سے مراد نہ 24 گھنٹے ہیں، نہ رات کے مقابلے میں دن ہے، بلکہ ایک فیز. بالکل اسی طریقے سے 6 فیزز ہیں جن کا تذکرہ سورہ آراف اور دیگر سوروں کے اندر پہلے بھی آ چکا ہے. پھر پروردگار عالم نے عرش کا تذکرہ کیا کہ ثم استوى علی العرش، کے پھر وہ متمکن ہوا عرش پر. اب ظاہر ہے کہ عرش کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ ہے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا گھر ہے، مگر ظاہر ہے گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس کے اندر رہتا ہے، یہ اس نسبت سے اس کے احترام کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ عام گھر نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک سمبولک ویلیو ہے عرش کی. عرش تخت کو کہتے ہیں، مگر پروردگار عالم نہ بیت اللہ کے اندر رہتا ہے نہ اس تخت پر بیٹھتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم جسم و جسمانیت سے ماورا ہے. پروردگار عالم جسم کا خالق ہے، لہذا جس طرح سے کعبے کی اس دنیا کے اندر اہمیت ہے، اسی طریقے سے عرش کی وہاں جہاں پر وہ ہے اس کی ایک اہمیت ہے. لہذا اس پر اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروردگار عالم کے تسلط کی ایک علامت ہے. یعلم ما یلج فی الارض، وہ خوب جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. اب زمین میں بہت کچھ داخل ہوتا ہے، مثلا پانی بھی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے، بیج بھی زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے، مردوں کو بھی زمین کے اندر دفن کیا جاتا ہے. تو خدا کو خوب پتہ ہے کہ زمین کے اندر کیا جا رہا ہے. وما یخرج منہا، اور جو اس سے نکلتا ہے نکلے گا، اسے بھی خدا خوب جانتا ہے. مثلا اسی کو آپ لے لیجئے کہ جو فصل لہلہاتی ہوئی زمین سے برآمد ہوتی ہے، خدا اس سے واقف ہے. جو معدنیات نکلتے ہیں، جو تیل اس میں رکھا ہوا ہے، جو باہر آتا ہے نکالا جاتا ہے، خدا اس سے واقف ہے. اسی طریقے سے میدان قیامت میں جب مردے زمین سے نکالے جائیں گے اور ان کو زندہ کیا جائے گا، خدا ان کے بارے میں بھی جانتا ہے. وما ينزل من السماء، اور خدا جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں سے نازل ہوتا ہے، مثلا بارش نازل ہوتی ہے، قرآن نازل ہوا، فرشتے نازل ہوتے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو جانتا ہے. وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف بلند ہوتا ہے، مثلا وہی فرشتے جو زمین کی طرف آتے بھی ہیں تو آسمان کی طرف جاتے بھی ہیں، اسی طریقے سے انسانوں کی دعائیں ہیں، وہ بھی اس زمین سے آسمان کی طرف جاتی ہیں، اسی طرح سے اعمال انسان ہیں، وہ بھی آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. بس یہ ایک چیز اگر انسان کو احساس ہو جائے تو پھر وہ کیوں کر گناہ کرے گا، کہ ہر وقت خدا اس کے ساتھ ہے. معیت پروردگار کا اگر اسے احساس ہو جائے، وہ شہر کے جہاں سے زیادہ قریب ہے، پروردگار سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. اگر انسان تنہا ہو تو وہ دوسرا ہے، اگر دو ہوں تو اس کے ساتھ وہ تیسرا ہے، جو خود قرآن مجید کی دیگر مقامات پر اس طرح کی تعبیرات آئی ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو اعمال تم انجام دیتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے. یہ مسلسل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم کے اوصاف، پروردگار عالم کی صفات بیان ہو رہی ہیں. 20 سے زیادہ کچھ صفات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، جن میں کچھ تکرار بھی ہیں. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا اقتدار. یہ ملک پروردگار عالم کا، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی کی طرف سارے امور پلٹیں گے، ساری معاملات اس کی بازگشت خدا ہی کی طرف ہے۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، وہی ہے کہ جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، و یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یہ موسم کی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں اس میں ہم اس کو احساس کر لیتے ہیں کہ کبھی جو سردی کا موسم ہے تو مثلا راتیں طویل ہو جاتی ہیں، دن مختصر ہو جاتے ہیں، اور اگر گرمی کا موسم ہے تو اس کے اندر دن طویل ہو جاتے ہیں، راتیں مختصر ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ علم رکھتا ہے جو سینوں کے اندر باتیں ہیں ان کو بھی وہ خوب جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب وہ پروردگار کہ جس کی یہ سب صفات ہیں، وہ تم سے مطالبہ کیا کرتا ہے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان داؤ اللہ اور اس کے پیغمبر پر۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس میں سے خرچ کرو جو اللہ ہی نے تمہیں دیا ہے۔ اور کس طرح سے دیا ہے؟ کہ دوسروں کے بعد تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، یعنی تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دوسروں سے ہو کر ہی تم تک پہنچا ہے۔ اگر تم نے کمایا ہے تو بھی تم نے کسی اور سے حاصل کیا ہے، جو اس نے تمہیں بطور سیلری یا منافع کے طور پر دیا ہے تو وہ بھی کسی اور کا تھا جو تم تک پہنچا، اور اسی طریقے سے اگر میراث کے طور پر پہنچا ہے تو بھی پہلے کسی اور کا تھا تم تک پہنچا۔ غرض یہ کہ اس دنیا کے اندر انسان کے پاس جو کچھ بھی آ رہا ہے مال کے عنوان سے، وہ پہلے کسی اور کے پاس تھا اور اس تک پہنچا، اور اس میں اشارہ ہے کہ تمہارے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ تم سے دوسروں تک منتقل ہو جائے گا۔ تو جو تم سے مطالبہ ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں کہ پروردگار عالم کی قدرت میں کوئی کمی آ گئی ہے، یہ خدا وہ ہے کہ جس کی یہ صفات تم نے دیکھ لی کہ اس کے پاس ہی ملک ہے، اقتدار ہے، سب کچھ اسی کا ہے، مگر اب اس نے تمہارا امتحان اس چیز میں رکھا ہے کہ کیا تم ایمان کی منزل پر اپنے آپ کو پختہ کرتے ہو یا نہیں، اللہ پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں، اللہ کے رسول پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں۔ اگر ایمان ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے کہ تم انفاق کرو، خرچ کرو خدا کی راہ میں، اسی میں سے جو خدا نے تمہیں دوسروں سے دلوایا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا، تو تم میں سے جو کوئی بھی ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تو اس کے لیے بڑا صلہ ہے، بڑا اجر ہے۔ اب سرزنش کا انداز ہے، پہلے تو ایک اقتضا ہے کہ تم سے یہ مانگا گیا ہے، اور پھر اب اس کے بعد سرزنش ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، جبکہ رسول تمہیں بلا بھی رہے ہیں، لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم اگر بلا رہے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر اکرم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اگنور کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی جو صدا ہے، جو دعوت ہے، اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تو اس پر ان کی سرزنش ہو رہی ہے اور گرفت ہو رہی ہے۔ اور پھر آگے کہا گیا وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، جبکہ اس نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اب اگر تم مومن ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر وہ ایمان لا چکے ہیں تو پھر اس کے بعد اس بات پر سرزنش کرنے کا کیا مطلب کہ تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ایک مطلب اس کا وہی کہا گیا کہ ایک اقرار تو تم نے کر لیا ہے، جو سورہ حجرات کے اندر کہا گیا تھا کہ تم نے یہ کہا کہ تم ایمان لائے تو تم ایمان نہیں لائے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، کہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، تو بس تمہارا یہ اقرار زبانی ہے، دل سے تم ایمان نہیں لائے ہو۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی کہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ کفار اور مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم توجہ کرو تو تمہاری فطرت کے اندر وہ ایمان موجود ہے، اور اسی کو زیادہ برانگیختہ کرنا ہے، اسی کو تحریک دینا مقصود ہے، اسی کو مہمیز دینا ہے، اور اس کے لیے ہم نے رسول بھیجا ہے۔ تو تمہاری فطرت کے اندر، تمہاری عقل کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ تم خدا کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمان الست جو لیا گیا تھا عالم زر میں، الم آحد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین ون اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ کیا اے آدم کی اولاد تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور میری عبادت کرو گے؟ تو یہ جو پیمان جو عالم زر میں لیا گیا تھا، جس کی طرف انسان کو فطرت کے ذریعے سے متوجہ کیا گیا کہ اس کی فطرت کے اندر ہے کہ وہ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اسی کے لیے گویا پروردگار عالم نے اپنے رسول کو بھیج دیا تاکہ اس کو مزید تحریک ملے اور انسان کے لیے وہ ایمان لانا آسان ہو جائے۔ تو اگر تم ایمان لانے والے ہو اور اس میثاق کی طرف، اس وعدے کی طرف تم متوجہ ہونے والے ہو، تو اس کا موقع یہ ہے کہ رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم ایمان نہیں لاتے تو کیوں نہیں لاتے؟ هو الذی، خدا ہی وہ ہے، کہ ينزل على عبده آیات بینات، کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہیں آیات بینات، یعنی روشن آیتیں، کھلی ہوئی آیتیں، واضح آیتیں، لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی یہ جو تم گمراہی کے اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو اسے ایمان کے اجالے میں آؤ. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً اللہ تم پر رؤوف ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، مہربان ہے. یعنی ورنہ خدا کا کیا جاتا ہے اگر تم اسی طریقے سے جانوروں کی طرح زندگیاں گزار دو، مگر یہ تمہارے انسان ہونے کے خلاف ہے، جو تمہارا مقصد تھا اس کے خلاف ہے. خدا تم پر شفیق ہے، مہربان ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ تم اندھیروں میں نہ رہو، روشنی کی طرف آؤ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے. ترکہ، یعنی بالآخر تم نے بھی چلے جانا ہے، تم سے جس تک پہنچے گا اس نے بھی چلے جانا ہے، تو آخر میں تو سب کا سب خدا ہی کی طرف پلٹنا ہے. تو مال بھی خدا ہی کا دیا ہوا تھا، پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یہی تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اس موقع پر کیا کرتے ہو. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہاں یہ بھی یاد رکھنا. اب اگر فرض کیجئے کہ ہم یوں سمجھیں کہ اس پوری تبلیغ کے نتیجے میں کہ لوگ خرچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے خدا کی راہ میں، تو اب اگر وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا اور ان لوگوں کا اسٹیٹس برابر ہے، ثواب ایک ہی ہے، کہ جنہوں نے اس وقت خرچ کیا تھا کہ جب اسلام بالکل کمزور تھا، جب اسلام مشکل میں تھا، اس وقت اگر کسی نے خرچ کیا تھا، اس وقت اگر کسی نے میدان میں جا کر قتال کیا تھا، اب تو بہت لوگ آ گئے، لیکن یہ کہ اس وقت جنہوں نے خرچ کیا تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرح سے، اس وقت جس نے پیغمبر اکرم سے دفاع کیا تھا جیسے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا تھا، اسی طریقے سے جنگ بدر کے اندر، تو ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ جو فتح سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح سے پہلے جنہوں نے قتال کیا تھا، میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا، وہ بھاگے نہیں تھے، فرار اختیار نہیں کیا تھا انہوں نے، تو یہ افراد جو ہیں، من انفق من قبل الفتح وقاتل. فتح سے کیا مراد ہے؟ زیادہ مشہور قول اور زیادہ سمجھ میں آنے والا وہ فتح مکہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ ہے، کہ جس کو فتح مبین سے قرآن نے تعبیر کیا تھا. اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، تو ان کا درجہ زیادہ بلند ہے، عظیم درجہ ہے ان لوگوں کا، ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے خرچ کیا بعد میں، وقاتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا. لیکن ظاہر ہے کہ اب عرض معذرت، لیکن غور کیجئے کہ جو فتح مکہ سے پہلے بھی میدان سے بھاگ گئے، اور جو فتح مکہ کے بعد بھی میدان میں ڈٹ کے مقابلہ نہ کر سکے، ان کا تو معاملہ ظاہر ہے کہ بہت ہی خراب ہو جائے گا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں لیکن بہرحال ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے، یعنی بعد میں بھی جنہوں نے خرچ کیا خدا کی راہ میں اور قتال کیا، اور پہلے بھی جنہوں نے خرچ کیا اور خدا کی راہ میں قتال کیا، اگر یہ کرنے والے ہیں ایمان کے ساتھ، تو پھر کیا کہنا، ہر ایک سے اللہ کا اچھا وعدہ تو ہے، مگر درجہ ان کا زیادہ بلند ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور یقیناً اللہ جو تم اعمال کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے، اس کو جاننے والا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ اس سورے کا ایک مرکزی موضوع قرار پاتا ہے. خدا کی صفات کے بیان کے بعد ایمان، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ. اب تک ہم نے دیکھا، اور یہ آگے بھی چلے گا، پروردگار عالم نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارک حدید آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17، 11 سے 17، انفاق فی سبیل اللہ کی بحث کو کنٹینیو کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اچھے طریقے سے قرضہ دے. اب یہ انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ اس کے پاس سب کچھ دیا ہوا خدا ہی کا ہے، اس کی کیا حیثیت بنتی ہے، مگر پروردگار اس کو کتنا ایلیویٹ کر رہا ہے، اس کے مرتبے کو کتنا بڑھا رہا ہے کہ سب کچھ خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، اور وہ اس میں سے کچھ کا مطالبہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اگر کسی نے خدا کی راہ میں خرچ کیا تو پروردگار عالم اسے گویا اپنے ذمے پر قرض سمجھے گا، اور پھر وہ قرض کو لوٹائے گا تو اس شان سے لوٹائے گا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تو وہ اسے بڑھا دے گا، اور وہ اسے اس انداز سے عطا کرے گا کہ جو اجر ہوگا وہ اجر کریم ہوگا، عزت کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ مزدور کو مزدوری دی جائے، تو ظاہر ہے کہ مزدور کو مزدوری دیتے وقت اس کو بس پیسے دے دیے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقاعدہ اس کو آنر کیا جائے، باقاعدہ اس کی تکریم کی جائے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ نمبر ایک، اگر تم نے خدا کی راہ میں کچھ خرچ کیا تو خدا اسے اپنے لیے قرض سمجھے گا کہ گویا تم نے خدا کو ادھار دیا ہے. نمبر دو، خدا جب تمہیں لوٹائے گا تو وہ اسے بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا. اور نمبر تین، کہ جب وہ تمہیں عطا کرے گا تو تمہاری ساتھ میں تکریم بھی کرے گا، تمہیں آنر بھی کرے گا، تمہیں عزت بھی عطا کرے گا. یہ جو استعارہ قرض کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، وہ انسان کے شرف کو پروردگار عالم نے بہت زیادہ ایلیویٹ کیا ہے. اب اس کے اندر ایک وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ بعض افراد نے قرض حسنہ سے یہ سمجھ لیا کہ کسی اگر مومن کو یا کسی دوسرے انسان کو یا کسی مسلمان کو اگر قرضہ دیا جائے تو پروردگار عالم اسے اپنے لیے قرض سمجھے گا. ایسا نہیں ہے. خدا کی راہ میں کسی طریقے سے بھی خرچ کیا جائے، اب وہ چاہے ہسپتال میں ڈونیشن دے کر کیا جائے، کسی بچے کی فیس دے کر کیا جائے، کسی غریب کو کھانا کھلا کر دیا جائے، یا فرض کیجیے کسی کو واقعی ادھار دیا جائے، یہ سارے کام اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام، وہ سارے کے سارے فی سبیل اللہ انفاق میں شامل ہیں، اور ان سب کو پروردگار عالم اپنے اوپر قرض کے طور پر سمجھتا ہے. آگے پروردگار عالم نے میدان قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور بہت حسین منظر کشی کی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے مومنین کو اور مومنات کو، یسعى نورهم بین ایدیهم وبأيمانهم، کہ ان کا نور گردش کر رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف، اور ان کو خوشخبری یوں دی جا رہی ہوگی، بشراکم الیوم، کہ تمہارے لیے مبارکباد ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان جنتوں کی تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ تم نے رہنا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے تمہاری عظیم کامیابی، یہ ہے وہ عظیم کامیابی. اب یہاں پر پروردگار عالم نے جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ نور کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور آگے اور دائیں طرف وہ نور گردش کر رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ بائیں طرف بھی اس کا نور پہنچ تو رہا ہوگا، مگر بعض علماء کرام نے اس سے اصحاب الیمین کے لیے ایک کنایا سمجھا ہے کہ یہ چونکہ ایک طرح سے دائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال ہوگا اور ان کی موومنٹ اس ڈائریکشن میں زیادہ ہوگی، تو پھر وہ آگے اور دائیں طرف، یعنی آگے بھی ان کے لیے روشنی ہوگی کہ وہ کہیں راستہ بھٹک نہ جائیں، اور دائیں طرف بھی ان کو، یعنی ایک اسکاٹ کرنے کا انداز ہے، یہ بھی ان کا ایک آنر ہے جو پروردگار عالم نے پیچھے گویا کہا تھا کہ انہیں عزت دی جائے گی، تو وہ عزت اس انداز سے بھی پروردگار عالم کی طرف سے ان کے لیے فراہم کی جائے گی. آگے پروردگار عالم نے منافقین کا تذکرہ کیا. ظاہر ہے منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں ہوں، یہ بھی مسلمانوں کے معاشرے ہی میں رہ رہے تھے، اور بظاہر مسلمان بن کر ہی زندگی گزار رہے تھے، اور پہلو بہ پہلو رہتے تھے. ان کے مکانات بھی ہو سکتا ہے ملے ہوئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے سے میل ملاپ بھی رکھتے ہوں، مگر ان منافقین کا تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کفر تھا، ان کی زبان پر فقط اظہار اسلام تھا، جس کی وجہ سے ان کو مسلمان تو کنسیڈر کیا جاتا تھا، لیکن یہ کہ ان کا حقیقی اسلام سے یا ایمان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے. تو جہاں پروردگار عالم نے مومنین اور مومنات کا تذکرہ کیا کہ وہ میدان قیامت میں اس طرح سے آنر کیے جائیں گے اور اس طرح سے ان کو ریوارڈ دیا جائے گا، تو اب بالکل سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے، اور منافقین اور منافقات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اختتام پر کفار کا بھی ذکر ہو جائے گا کہ یوم یقول المنافقون والمنافقات، وہ دن کے جب منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گی، للذین آمنوا، صاحبان ایمان سے کہیں گے یہ لوگ، انظرونا، کہ ذرا ہماری طرف بھی توجہ کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور سے ہم بھی کچھ استفادہ کریں، کچھ نور ہم بھی لے لیں، کچھ روشنی ہم بھی حاصل کر لیں، ورنہ ہم تو ٹامک ٹوئیا اندھیرے میں مارتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے پاس نور ہے تو تم ہمیں شیئر کراؤ. قیلا، تو ان سے کہا جائے گا، ارجعو، کہ پیچھے پلٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے جاؤ، یعنی وہی دنیا کے اندر جاؤ، فلتمس نورا، اور یہ نور حاصل کرو، یعنی یہ نور یہاں قیامت میں حاصل نہیں کیا جاتا، نور دنیا میں کمایا جاتا ہے اور قیامت میں ظاہر ہوتا ہے. دنیا کے اندر ہم جانتے ہیں کہ نتائج فوراً ظاہر اگر ہو جاتے تو پھر امتحان ہی ختم ہو جاتا، لہٰذا اس کے کچھ نتائج دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، سارے نہیں، باقی نتائج جو ہیں وہ قیامت میں ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ نور بھی ہے. تو اس نور کو اگر تم نے حاصل کرنا تھا تو تمہیں دنیا کے اندر نفاق کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ منافقین کا جو ذکر یہاں پر آیا ہے تو وہ پہلو بہ پہلو دنیا کے اندر ہوا کرتے تھے. ابھی آپ دیکھیں گے آگے کہ وہ انہی چیزوں کا واسطہ بھی دیں گے، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کی بنا پر میدان قیامت میں وہ کسی چیز کو کیش نہیں کرا سکتے، اس کو کیپیٹلائز نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ ان کے دل کا نفاق اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا حقیقی ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پروردگار کی طرف سے ان کو کہہ دیا جائے گا, یا ممکن ہے کہ وہ مومنین ہی یہ کہہ رہے ہوں کہ پلٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور نور حاصل کرو. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باب, اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر ایک دروازہ ہوگا. یعنی اب ایک طرف دروازے کے اس طرف اور دروازے کے اس طرف, ایک طرف جو صاحبان ایمان ہیں مومن مرد اور مومن عورتیں وہ چلے گئے اندر کی طرف, اور دوسری طرف جو باہر کی طرف ہے یہ لوگ رہ گئے. تو پروردگار فرماتا ہے باطنہ فیہ رحمہ, اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے, وظاہرہ من قبلہ العذاب, اور اس کے ظاہر میں جو اس کی طرف سے عذاب ہی عذاب ہے. ینادونہم, اور ان کو ندا دی جائے گی, یعنی یہ لوگ ندا دینا شروع کر دیں گے. کن کو؟ وہی جو مومنین مرد اور مومن عورتیں ہیں ان کو. الم نکم معکم, کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے؟ قالو بلا, تو وہ کہیں گے کیوں نہیں. یعنی اب یہ دروازے پر کھڑے ہو کر فریاد کر رہے ہیں, اور مومنین مرد اور مومنین عورتیں جو ہیں وہ تو اندر جا چکی ہیں. تو دروازے پر کھڑے ہو کر ان کی فریاد ہے, اور ان کا اندر سے جواب ہے, یہ ان کے لیے دروازہ بھی نہیں کھولیں گے. تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ منافق مرد اور عورتیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالو بلا, تو یہ لوگ کہیں گے کیوں نہیں. ولکنکم فتنتم انفسکم, مگر تم نے اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا. علامہ سید علی نقی صاحب نے کافی بحث کی ہے اس لفظ فتنہ کے اوپر, اور پھر اس کے بعد بتایا ہے کہ یہاں پر لفظ فتنہ فتنتم گمراہی میں ڈالنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا, اپنے آپ کو گمراہی میں ڈالا. وتربصتم, اور تم لوگ انتظاری کرتے رہے گردش زمانہ کی مومنین کے بارے میں کہ کچھ ان کے لیے نقصان ہو جائے, کچھ ان کو پریشانیاں آ جائیں, اور اسلام کا جو سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے. ورتبتم, اور تم اسی طرح سے اپنے آپ کو شک اور شبے میں ڈالتے رہے. وغرتکم الامانی, اور تمہارے خیالات خام نے تمہیں دھوکے میں رکھا. حتیٰ جاء امر اللہ, یہاں تک کہ امر خدا آ گیا, خدا کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور, مگر تمہیں تو خود خدا کے بارے میں بھی غافل رکھنے والے نے غافل رکھا تھا, اور دھوکے میں رکھا تھا فریب دینے والے نے. اچھا, اب یہ کون ہے؟ ظاہر کہ شیطان تو ہے ہی, شیطان کی طرف سے بھی ہے, اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے سردار بھی ہو سکتے ہیں, خود منافقوں کے, جو اپنی سیکریٹ میٹنگز کے اندر اسی طرح کی باتیں کیا کرتے ہوں. مگر اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے, انصاف کی بات یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر, اس معاشرے کے اندر بھی جبکہ یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں, منافق موجود تھے, اور منافق مرد بھی تھے, منافق عورتیں بھی تھیں, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی پورٹری کرتے تھے. اب انصاف کے ساتھ آپ خود دیکھ لیجئے, کیا اس کے بعد وہ تمام کے تمام افراد جو اپنے آپ کو وہاں پر مسلمان بنا کر پیش کر رہے تھے, ان سب کو کلہم عدول کی سند دی جا سکتی ہے کہ سب کے سب عادل تھے؟ جبکہ انہی کے اندر منافقین کا تذکرہ قرآن مجید صراحت کے ساتھ کر رہا ہے, اور میدان قیامت میں ان کا یہ حشر بتا بھی رہا ہے. بے شک جو مخلص صحابہ کرام ہوں سر آنکھوں پر, مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو ایک ہی برش سے پینٹ کر دیا جائے. نہ سب کو منافق کہا جا سکتا ہے, لیکن سب کو عادل بھی نہیں کہا جا سکتا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ, آج کے دن تم سے کوئی فدیہ یعنی کوئی عوض, کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. نہ تمہارے پاس یعنی دینے کے لیے ہے بھی کیا, لیکن اگر کچھ ہو تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, نہ تم سے نہ ان سے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا. یہ وہ آیت کے جس کی طرف میں نے گزارش کی تھی کہ جو منافقی مرد اور منافق عورتیں, ان کے تذکرے کے بعد آخر میں کافروں کا بھی ذکر آ جائے گا. تو وہ تو کھلے کافر تھے, نہ ان سے قبول کیا جائے گا نہ منافقوں سے قبول کیا جائے گا. مَأْوَاكُمْ النَّار, تمہارا ٹھکانہ آگ ہے. ہی مَوْلَاكُمْ, یہی تمہارے لیے اولا ہے, یعنی یہی تمہارے لیے انسب ہے, یہی تمہارے لیے یہی ایک سوٹیبل جگہ ہے. یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ مولا کا لفظ اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے, اور اس لفظ کو اولا کے معنی میں خود ابن جریر طبری نے بھی استعمال کیا ہے, النار اولا بکم, جیسے واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ مولا کا لفظ اولا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب جو جس کے لیے ہو, اب یہاں پر جو آگ ہے, جہنم ہے, یہ ان کے لیے مولا ہے, یعنی ان کے لیے اولا ہے. اور اب اگر آپ دوسری طرف آ جائیں تو ظاہر ہے کہ جو جنت ہے وہ صاحبان ایمان کے لیے اولا ہے. اور اسی طریقے سے اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں, تو پھر یہ بڑا مثبت معنی میں اولویت کا معنی آ جائے گا. क्योंकि आमतौर पर होता ही है कि जब भी इस हदीस को पेश किया जाता है तो जाहिर है कि हमारे मोहतरम मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत अपनी तरफ नशेब महसूस करते हैं, तो फिर उसका कुछ और तर्जुमा करने लगते हैं। और अगर ये कहा जाए कि आप ज़रा देख लीजिए कि मौला का लफ्ज़ औला के माना में इस्तेमाल होता है, तो वो इनकार ही कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं कोई ऐसा मतलब है ही नहीं। मगर आप देख सकते हैं कि ऐसा मतलब है ही नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह मौला का लफ्ज़ औला के माना में इस्तेमाल हुआ है, खुद मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत के उलमा ने इसको कबूल किया है। अब जबकि खुतबा गदीर में पैगंबर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पहले ये इरशाद फरमाया था, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, कि क्या मैं तुम्हारे नफ्सों के ऊपर तुम्हारी जानों के ऊपर तुमसे ज़्यादा औला नहीं हूँ, औलवियत नहीं रखता। और सब ने हाँ कहा। फिर उसके बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। यहाँ पर तो सिर्फ इतना इस्टेब्लिश करना था कि मौला का लफ्ज़ औला के माना में इस्तेमाल होता है। अब जिस तरीके से खुदा का लफ्ज़, अल्लाह का लफ्ज़ और इलाह का लफ्ज़, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है, मगर अगर कोई उसको कहने लगे कि बुतों को वो अपना खुदा मानना शुरू करते, मगर इतना तो समझ में आता है कि इलाह एक ख़ास मतलब और माना रखता है कि जिसके लिए वो इस्तेमाल होता है, वो सूट करता है सिर्फ और सिर्फ परवरदिगार आलम के लिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मौला का लफ्ज़ एक बहुत ही अच्छे माना में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए और अमीरुल मोमिनीन के लिए इस्तेमाल किया है। वबिसल मसीर, मावाकुमुन्नार, तुम्हारा ठिकाना आग है, वही तुम्हारे लिए औला है। वबिसल मसीर, और ये क्या बुरा अंजाम है। अलम यअनिलज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लज़िक्रिल्लाह, क्या अब तक साहिबान ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल मुतासिर हों, यानी अजमत इलाही के सामने उनके दिल झुकें, उसका एक असर उनके ऊपर कायम हो, और ऐसा असर कायम हो कि जो देर पाओ, वक्त गुजरने के साथ साथ वो ख़त्म ना हो जाए, वो नक्श मिटे ना। इसी को आगे परवरदिगार आलम बयान फरमा रहा है कि अलम या अन लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अभी तक के साहिबान ईमान के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल याद खुदा से, लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से मुतासिर हों, उनके दिलों पर अजमत इलाही का नक्श कायम हो। वमा नज़ला मिनल हक, और जो अल्लाह ने नाजिल किया है हक में से, और ज़ाहिर वो हक ही होता है, मिनल हक मिन मैंने बयानिया होगा, तो वो जो हक परवरदिगार आलम ने नाजिल किया है उसकी वजह से अजमत परवरदिगार का एक नक्श उनके दिलों के ऊपर कायम हो जाए। वला यकूनु कल्लज़ीना उतुल किताब मिन कब्ल, और वो उनकी तरह से ना हो कि जिनको किताब दी गई थी, यानी अहले किताब, मिन कब्ल, इनसे पहले, फताला अलैहिमुल अमद, तो उनके ऊपर एक मुद्दत गुजर गई, फ़कसत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए, वकसीरुम मिनहुम फासिकून, और उनमें से एक बड़ी तादाद फासिकों की है। अब ये जो बहुत बड़ा मसला है कि वक्त के गुजरने की वजह से दिलों की नरमी का ख़त्म हो जाना और दिलों का सख्त हो जाना, यानी वो हसासियत, वो सेंसिटिविटी ख़त्म हो जाना। अब आप देखिए तो खुद अहले किताब का इशू किया था, उनकी किताबों के अंदर आखिरी नबी के आने का तذکرہ मौजूद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें से बहुत सारे अफराद अपने दिलों को सख्त बनाते चले गए। उनमें से मुमकिन है कि बहुत सारे सिर्फ पेपर के ऊपर कहते हों कि हमें आखिरी रसूल का इंतज़ार है, जैसे खैबर के यहूद का मामला था, मदीने मुनव्वरा में यहूद का मामला था, मगर उनके दिल सख्त हो चुके थे। हो सकता है कि उन्होंने उसको भी अपने लिए एक रोटी रोजी का जरिया बना लिया हो, कि लोगों को कहना है कि आखिरी रसूल ने आना है, आखिरी रसूल ने आना है, तो उसके लिए माल और दौलत भी जमा की जा रही है, मगर जब वो आखिरी रसूल आए तो पता चल गया कि इनके दिल कितने सख्त हो चुके हैं, और उन्होंने तो बस अपनी एक रूटीन की एक्टिविटी बना ली थी, एक सीरियस उनके अंदर इंतज़ार नहीं था। तो खुदा ना करे कि हज़रत इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़र्जहु शरीफ के हवाले से भी ऐसा हो। अब नबी तो किसी ने नहीं आना, मगर इमाम आखिर ने तो आना है, तो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़र्जहु शरीफ के ज़हूर में जितना भी वक्त लग जाए, जो एक अकीदा परवरदिगार आलम की तरफ से है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है, जो वाज़े अहादीस के अंदर बात बयान की गई है, ऐसा ना हो कि वह गुजरने की वजह से दिल सख्त हो जाए और वो सेंसिटिविटी, वो हसासियत, वो दिल में जो नरमी है वो ख़त्म हो जाए। तो वक्त चाहे कितना ही तूलानी हो जाए, इंसान को अपने दिल को सख्त नहीं होने देना है। गर हो मेरी हयात मेरे इख्तियार में, सदियां गुजार दूंगा तेरे इंतज़ार में, शायर ने बहुत खूब कहा है। तो वापस ज़रा इस आयत को देखिए, परवरदिगार आलम फरमाता है कि क्या अभी भी साहिबान ईमान के लिए वक्त नहीं आया کہ ان کے دل متاثر ہوں لذکر اللہ، یاد خدا سے، وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حق ہے، اس سے ان کے دل متاثر ہوں. ولا یکونوا کل، اب اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں، مثلا یہ جو ہم دعائے کمیل پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے دعائے استشیر پڑھتے ہیں، یا اسی طریقے سے دعائے مشلول پڑھتے ہیں، یہ جو معصومین کی طرف سے سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ جو ہمارے پاس دعائیہ لٹریچر آیا ہے، اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اس ذکر خدا کو اپنی زبان پر جاری کرے اور کوشش کرے کہ وہ اس کے دل میں اتر جائے، قرآن مجید کو پڑھے اور اس کے دل میں وہ چیز گھر کر جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل پر وہ نقش قائم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پھر دیر پا ہوگا. پھر اس کو ظاہر ہے کہ ہارڈ ٹو گین ہارڈر ٹو مینٹین، کہ حاصل کرنا جتنا مشکل ہے، اس کو بچانا اس سے زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے. اب پروردگار عالم فرماتا ہے، اے لمو، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، کہ اللہ ہی ہے جو زمین کو زندگی دیتا ہے مرنے کے بعد. یعنی بظاہر زمین مردہ ہوتی ہے، مگر مردہ زمین کو پروردگار عالم بارش برساتا ہے، اور بارش کے برسانے کے بعد جو زمین کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ زمین رویدہ ہو جاتی ہے، وہاں سے سبزہ اگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ زمین کی زندگی ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے واضح طور پر اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو بیان کر دیا ہے، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم عقل استعمال کرو. ایک تو تعقل کا مرحلہ یہی ہے کہ جس طرح سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، تو دلوں کی جو مردہ زمین ہے وہ بھی زندہ ہو سکتی ہے اگر اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہو، صلاحیت اگر موجود ہے. تو پروردگار عالم نے ذکر خدا اور جو نازل کیا ہے حق، اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اتنی برسات بھیج دی ہے کہ اس کے بعد انسان اگر اپنے دل کی مردہ زمین کے اندر خشیت پروردگار کی فصل کو اگانا چاہے تو بالکل گنجائش ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے. وہ خدا جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ دلوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے. آیت نمبر 17 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24، 1818 سے 24 تک ارشاد ہوتا ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. یعنی یقیناً مصدقین یعنی صدقہ دینے والے مرد، والمصدقات صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، در این حال کہ وہ اللہ کو قرض دیں اور اچھے طریقے سے قرض دیں. یعنی یہ جو خدا کی راہ میں وہ خرچ کر رہے ہیں، اس کے اندر شرائط اور قیود کا خیال رکھیں. مثلا اس کے اندر پہلی شرط یہ کہ خلوص، کہ انسان صرف اور صرف اللہ کے لیے قربتاً اللہ اس عبادت کو انجام دے، تو صدقہ دینا بھی ایک عبادت ہے، تو یہ بھی قربتاً اللہ ہونا چاہیے. نہ اس میں ریاکاری مقصود ہو، نہ اس میں یہ مقصود ہو کہ لوگوں کے درمیان اس کا چرچا ہوگا. اسی طریقے سے جس کو یہ صدقہ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر نہ احسان جتایا جائے، نہ ہی اس کو اذیت پہنچائی جائے. جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اپنے صدقوں کو احسان جتا کر اور اذیت پہنچا کر انویلڈ مت کرو، باطل مت کرو. یہ حسنہ کی لفظ پہلے بھی آئی تھی، اور یہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوئی ہے، اس سے ان قیود کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تمہاری طرف سے جو دیا جائے گا، خدا بے شک اسے اپنے اوپر قرض سمجھے گا، یہ ایلیویشن تمہیں دیا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ حسنہ اچھے انداز سے دیا جائے. اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے جب جزا کی بات آئی، تو پھر ارشاد ہوا کہ یضاعف لہم، تو ان میں اضافہ کر دیا جائے گا. یعنی جو تم نے دیا ہوگا، وہ جتنا بھی ہو وہ تھوڑا ہوگا، خدا کی طرف سے جو دیا جائے گا اس میں کئی کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا. ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے اجر کریم ہوگا، معزز معاوضہ ہوگا، عزت کے ساتھ ہوگا. یہ بات پہلے بھی گزارش کی جا چکی ہے کہ تکریم کے ساتھ دینا اس اجر کی شیرینی کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں، یعنی سر تپا سچ ہیں، سچ ہی سچ ہیں. یعنی ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کے اعمال، ان کے قول کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور یہ صدیقین کا مصداق ہیں. وہ شہداء عند ربہم، اور یہ شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک. تو جو واقعی ایمان لے آئے اللہ اور اللہ کے رسولوں پر، تو انہیں یہاں پر دو اور ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں کہ وہ صدیقین بھی ہیں اور وہ گواہ بھی ہیں عندہ ربہم. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پر شہداء سے مراد یعنی وہ شہداء جو میدان جنگ میں جا کر اپنی جان قربان کرتے ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے انہیں حیات جاوید ملتی ہے، تو ویسے ہی جزا اور اجر ان کو بھی حاصل ہوگی. یعنی ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ میدان میں جا کر اپنی جان قربان کرنے کا موقع، یہ تو حالات سے وابستہ ہے. ممکن ہے کہ کوئی ایسی حالت ہی پیدا نہ ہو. اگر واقعاً کوئی ایسا موقع نہیں ہو، پھر انسان اس میں عجلت میں اپنی جان اگر گنوا دے تو یہ شہادت تو نہ ہوگی، یہ تو پھر ہلاکت ہو جائے گی. لہٰذا عین ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ انٹائٹلڈ ہو، وہ شجاع بھی ہے، بہادر بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہے، عمل میں بھی آگے ہے، مگر کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا، تو کیا وہ شہادت کے ثواب سے محروم رہے گا؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر کہ لا تستعجلوا بما لم يعجله الله لكم، کہ اس چیز کی جلدی مت کرو کہ جسے اللہ نے تمہارے لیے جلد نہیں چاہا. یعنی جس میں اللہ تمہارے لیے اجلت نہیں چاہتا، تم بھی جلدی مت مچاؤ. یعنی بعض افراد جو جہاد کے معاملے کے اندر میدان کے حوالے سے اصرار کر رہے، تو ان کو مولا یہ فرماتے ہیں. اور پھر آگے کہا فَإِنَّهُ مَن مَاتَ مِنْكُمْ عَلَى فِرَاشِهِ، کہ تم میں سے کوئی اگر اپنے بستر پر بھی مر گیا، وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ، جبکہ اسے اپنے رب کے حق کی معرفت ہو، وہ حق رسول ہی اور رسول کے حق کی معرفت ہو، وہ اہل بیت ہی اور اپنے اہل بیت کی یا رسول کے اہل بیت کی حق کی معرفت ہو، ماتا شہیدہ، تو اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے. اسی طرح سے ایک سوال کرنے والے نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ادعوا اللہ ان یرزقنی الشہادہ، کہ اللہ سے آپ دعا کیجئے کہ وہ مجھے شہادت نصیب کرے. تو امام صادق علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ان المؤمن شہیدون، کہ مومن جو ہے وہ شہید ہی ہوتا ہے. وقرا حاضل آیا، اور پھر اس کے بعد امام نے اسی آیت کی تلاوت کی. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان کا تذکرہ اس میں ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ وہ صدیق بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک. لہم اجرہم و نورہم، تو ان کے لیے اجر بھی ہے اور ان کا نور بھی ہے. یعنی اب یہ اجر پروردگار عالم کی طرف سے جنت ہے، جیسے کہ ہم سورہ براءت کے اندر پڑھ چکے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ نے مومنین سے خرید لیا ان کے جان کو بھی اور ان کے مال کو بھی جنت کے عوض. اور نور کا تذکرہ تو ابھی ہم پہلے اسی سورہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ان کا نور حرکت کر رہا ہوگا، گردش کر رہا ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب ان کے مقابلے میں وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں دوزخ والے، یعنی جو جہنم کے اندر جلیں گے. اب پروردگار عالم نے دنیا کے بارے میں سمجھایا ہے کہ دیکھو دنیا ہے کیا. اے لمو، جان لو کہ انم الحیات الدنیا لعب و لہون، کہ دنیاوی زندگی بس کھیل ہے، تفریح ہے، وزینتون اور بناؤ سنگھار ہے، و تفاخر اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، و تکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں مقابلہ کرنا کہ کس کا مال زیادہ ہے، کس کی اولاد زیادہ ہے. یہی چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. لیکن اگر یہی دنیا اس زندگی کو انسان اگر آخرت کا مقدمہ بنا لے، تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ دنیا مزرعت الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اور یہی چیز امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ مت جرو اولیاء اللہ، کہ اللہ کے اولیاء کے لیے تجارت گاہ ہے، یہیں پر وہ اپنے لیے آخرت کے لیے منافع کماتے ہیں، تو یہاں پر وہ کاروبار کرتے ہیں آخرت کے لیے. تو اب یہاں پر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں فوراً نظروں کے سامنے آتی ہیں وہ تو یہی ہیں. جائز حد تک اگر ہو تو حرج بھی نہیں ہے کہ انسان کھیل کود میں، تفریح میں بھی اپنا وقت لگائے، لیکن اگر اسی کو وہ مقصد بنا لے تو ظاہر ہے کہ یہی چیز ناقابل قبول بن جاتی ہے. بعض افراد نے، بعض مفسرین نے اسے زندگی کے مختلف سٹیجز کے اوپر بھی تقسیم کیا ہے کہ جیسے بچپن ہے تو اس میں کھیل اور تفریح ہے، اور پھر انسان تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، شباب کے سن کو پہنچتا ہے تو زینت ہے، تجمل ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہے تو تفاخر ہے، اور پھر اس کے بعد مال کے اندر اور اولاد کے حوالے سے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہی چیزیں اس کا فوکس ہو جاتی ہیں، اور اسی کے حوالے سے پھر فخر کا ایک اور انداز سامنے آ جاتا ہے. مگر یہی چیزیں اگر فوکس ہیں اور ان کے ذریعے سے انسان تقویٰ کی طرف متوجہ نہیں ہے، اب پروردگار عالم کی طرف سے مثال دی جاتی ہے کہ مسئلہ غیث، ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे बारिश बरसती है, आज अबल कुफ्फारा नबातुहू, तो फिर क्या होता है कि जो किसान है उसको जो लहलहाता हुआ सब्जा है, फसल है, वो बहुत ज्यादा हैरत में डाल देता है, वो देखता है बहुत खुश होता है। सुम यही जो फतरा हो मुसफर्रा मुसफर्रा, फिर उसके बाद वो खुश्क हो जाता है, और फिर जब वो उसको देखता है तो नजर आता है कि ये तो जर्द हो गया। सुम यकून हुतामा, और उसके बाद वो चूरा चूरा हो जाता है। सालों पर मुश्तमिल इंसानी जिंदगी चंद महीनों में खेत में देखी जा सकती है, कि जिस तरह से वहां पर 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात, उसी तरीके से इंसान का मामला है कि जवानी है और फिर जवानी के बाद बुढ़ापा है, पहले बचपना फिर जवानी बुढ़ापा, जहां पर गोया वो वापस अपने बचपन की तरफ लौट जाता है। तो परवरदिगार फरमाता है कि ये इसी के अंदर, यानी इस आईने के अंदर तुम अपनी पूरी जिंदगी को देख सकते हो। और फिल आखिरत अजाबुन शदीद व मगफिरतुम मिन अल्लाह व रिजवान, अब जितने जैसा परफॉर्मेंस दिया उसके मुताबिक आखिरत उसकी हो जाएगी। आखिरत में क्या है? अजाब शदीद है और मगफिरत है अल्लाह की तरफ से, और रिजवान है यानी अल्लाह की रजा है। अगर किसी ने अपनी जिंदगी को इसी तरीके से गुजार दिया तो फिर उसके लिए अजाब शदीद है, लेकिन अगर वाकई वो मुतवज्जे हो गया और वो करेक्ट करने की कोशिश करे तो फिर अल्लाह की तरफ से मगफिरत भी है, और कोई उससे भी आगे चला जाए तो रिजवान परवरदिगार आलम की रजा है। ये हम सूरह वाकिया के अंदर देख भी चुके हैं, जो 3 कैटेगरीज की गई थी। अंदाजा होता है कि शायद उसी की तरफ यहाँ पर इशारा किया गया कि जो असहाब शिमाल है या बाएं हाथ वाले हैं उनके लिए अजाब शदीद है, मगफिरत है असहाब यमीन के लिए, और रिजवान है परवरदिगार आलम की तरफ से। वसाबिकून सबिकून उलाइकल मुकर्रबून। अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है दुनिया की जिंदगी मगर सरमाया है फरेब। अगर कोई धोखा खाना चाहे तो फिर दुनिया से धोखा उसे मिलेगा। अगली आयत में परवरदिगार आलम फरमाता है कि फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, साबिकू इला मगफिरत मिन रब्बिकुम व जन्ना, कि एक दूसरे से मुकाबला करो अपने रब की मगफिरत को हासिल करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए। इसमें मुकाबला करो, यानी तुम्हारा मुकाबला होता है माल किसका ज्यादा है, औलाद किसकी ज्यादा है, ह्यूमन रिसोर्स किसका ज्यादा है, तजम्मुल में, इन तमाम तर चीज़ों में। लेकिन इस पर मुकाबला करो अपने रब की मगफिरत को हासिल करने के लिए और जन्नत को हासिल करने के लिए, यानी ऐसे काम करो कि ये तुम्हारे लिए आखिरत में करार पाए। अर्जुहा, वही जन्नत की जिसकी वसअत का अर्ज समाए वल अर्ज, के जैसे आसमान और ज़मीन की वसअत, यानी जिस तरह से इंसान आसमान और ज़मीन की वसअत को देखता है और अपने हथियार रख देता है, वो कहता है कि मैं कहाँ इसका हिसाब किताब रख सकता हूँ, उसी तरीके से जन्नत की वसअत है। वो इद्दत, ये फराहम की जाएगी लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, आमनु बिल्लाह व रसूलिही, कि जो ईमान लाए अल्लाह पर और अल्लाह के रसूलों पर। ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह है, युती है मैं यशा, ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे अता करे। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और यकीनन अल्लाह साहिब फ़ज़ल अज़ीम है, अजीम फजल का मालिक है। मा असाबा बिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम, ज़मीन में कोई मुसीबत नहीं आती और ना खुद तुम्हारे नफ्स में। इल्ला फी किताबिन मिन कबल अन नबरअहा, मगर ये कि वो एक नविश्ते में है काबिल इसके कि हम उसकी तख्लीक करें। यानी जब भी हम किसी चीज़ को, किसी को पैदा करते हैं, तो उससे पहले ही तकदीर के अंदर बेशक बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि जो इंसान की आजमाइश का जरिया होती हैं, मुसीबतें आती हैं। परवरदिगार आलम फरमाता है लनबलवन्नकुम बिशयइन मिनल खौफ वल जू, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे खौफ से, भूख से, माल की कमी से, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से कई और आयतों के अंदर परवरदिगार आलम ने आजमाइश की बात की है, मुसीबतों की बात की है, कि इस दुनिया के अंदर अय्याशी के लिए तो नहीं भेजा है। तो बहरहाल इंसान इस दुनिया के अंदर ये समझने लगता है कि सब कुछ ठीक ठीक ही होना चाहिए, वरना ये दुनिया जो है एक पजल है, एक मुअम्मा है, कि जिसको इंसान ने अपनी सलाहियत के मुताबिक सॉल्व करना है। अब उसके अंदर परवरदिगार आलम की तरफ से मुसीबतें भी आएंगी, इम्तिहान भी होगा, ये सब होगा। और कुछ चीज़ें हैं कि जो खुद इंसान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, जिसके लिए सूरह रोम के अंदर वो आयत थी कि ज़हर अल फसाद फिल बर वल बहर बिमा कसब अताई दिन्नास, के ज़मीन में फसाद बरपा हो गया, बर में भी और बहर में भी, खुश्की में भी और तरी में भी, लोगों के अपने करतूत की वजह से। तो वो तो इंसान का अपना किया धरा है और वो बहुत सा है, मगर अगर फ़र्ज़ कीजिए कि एक इंसान अपने तरफ से कोई गलती ना करे, तो क्या परवरदिगार की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान नहीं होगा? ऐसा नहीं है। यह आयत उन आयतों में से कि जिसमें परवरदिगार आलम ने इस बात को समझाया है। इन ज़ालिका अलल्लाह यसीर, यकीनन ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। लेकिन ला तअसौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम, ताकि तुम अफसोस ना करो उस पर के जो तुमसे छूट गया, यानी अगर तुम कुछ हासिल ना कर पाओ تو اس پر افسوس نہ کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور اگر اللہ کی طرف سے اور اگر تمہیں کوئی دے دیا جائے تو پھر تم اس کے اوپر اتراؤ نہیں, یعنی اگر مل گیا ہے تو اسے اپنی کلاکاری مت سمجھو, اگر تم سے کچھ نہیں حاصل ہو سکا تو اس کے اوپر اتنا زیادہ جان ہلکان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب تمہارا کل معاملہ اس کے حوالے سے یہی ہونا چاہیے, جو اس کے لیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ زہد پورے کا پورا, ہم کہتے ہیں زاہد. وہ زاہد کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ صفت پائی جائے, اگر کچھ مل جائے تو اترائے نہ, اور اگر کچھ نہ ملے تو پھر وہ مایوس نہ ہو جائے. واللہ لا یحب کل مختال فخور, اور اللہ یقیناً اترانے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون, وہی کہ جو بخل کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں, ویامرون الناس بالبخل, اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں, یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی بس بخل ہی کرتے رہو, ان کے سامنے کوئی تڑپتا ہوا مر بھی جائے تو اس کو کھانا کھلانے کی توفیق اس کو نہیں ہوتی. ومن یتولى فإن اللہ هو الغنی الحمید, اور اگر کوئی منہ پھیرے تو جان لو کہ اللہ غنی بھی ہے اور حمید یعنی بے نیاز بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے. یعنی اگر خدا کی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنا دل بڑا کر کے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, جو اس سورے کا مرکزی موضوع ہے, تو پھر وہ یاد رکھے کہ اللہ بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.